لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلاة الإمام
صلى الله عليه محمد.
خدا بند عالم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ پھر اس سوال کا جواب یوں دیتا ہے کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی گمراہی میں گزر جاتی ہے، جو اپنی زندگی گناہوں میں بسر کر دیتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. گناہ کرتے ہیں مگر انہیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. اپنے گناہوں پر، اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہیں، پشیمان نہیں ہیں، اسے برا سمجھتے ہی نہیں، اسے اچھا سمجھ کے انجام دیتے ہیں. عزیزوں، گزشتہ دو دن کی گفتگو کا نچوڑ اور نقطہ نظر یہی تھا کہ دنیا میں ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، گھاٹا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، گھاٹا کیا ہے، اسے کون معین کرے گا، اسے کون بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، کیا جو چیز ہمیں اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز ہمیں بری لگے وہ بری ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگے مگر وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو؟ شوگر پیشنٹ کو حلوہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے وہ اچھا ہے؟ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، گجیاں بہت اچھی لگتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں، چٹپٹی کھانے اچھے نہیں لگتے ہیں، اسے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا یہ اس کے لیے اچھا ہے؟ اس کے لیے کیا اچھا ہے کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹر بتاتا ہے نا. ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر وہ جو عالم ہے، اس حد تک، اس حد تک جو عالم ہے وہ ڈاکٹر ہے. اور جیسے جیسے ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں تو پھر ہم چھوٹے کو چھوڑ کر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایم بی بی ایس ہوتا ہے، ایم ڈی ہوتا ہے، اس سے آگے اگر چلا گیا कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एमडी को छोड़ करके एमबीबीएस की बातों को मानने लगे। कभी ऐसा भी नहीं होता है कि नतीब में आप किसी जो है मौलवी की बातों को मानने लगे। मानते क्यों नहीं मानते? अकीदत तो मौलवी से है। आप कभी आयतुल्लाह सिस्तानी के पास हार्ट का इलाज कराने जाएंगे? अकीदत है कि नहीं है? क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको इस फील्ड का इल्म नहीं है। जिस मैदान के आलिम है उस मैदान में उनके पास जाते हैं तो पता ये चला कि अच्छाई और बुराई का मेरा अच्छाई और बुराई का तायुन आलिम के हाथ में है। तो एक ऐसा आलिम ढूंढे जिससे हर चीज का इल्म हो। दुनिया में है कोई ऐसा इंसान जिसे इंसान की तमाम मसलहतों का इल्म हो, हर लिहाज से जानता हो? आज साइंस का तो आलम यह है कि जो चीज आज यकीनी मान लिया कि है कल उसमें तब्दीली आ जाती है। आज तक जिसे जो है मुसलमत सबूत माना जाता है, दूसरी तहकीक आ जाती है, दूसरी जो है रिसर्च आ जाती है, बात वापस ले ली जाती है, कहा जाता है आज तक ये सही है कल भी ये सही होगा, इसकी जमानत नहीं है। तो हमें तो एक ऐसे आलिम को ढूंढना है जिसे आज का भी इल्म हो और कल का भी इल्म हो। और वो जात परवरदिगार के सिवा कोई जात नहीं है। तो अच्छाई और बुराई का मेयार ये है तो खुदा क्या कहता है? अगर वो किसी चीज को अच्छा कह देता है तो वो अच्छा है, चाहे वो हमें अच्छी ना लगे, क्योंकि हमारा शऊर उस हद तक नहीं ना पहुंचा है। बच्चे को आप डॉक्टर के पास ले आते हैं, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाना चाहता है, बच्चे को अच्छा लगता है इंजेक्शन लगवाना, हमें आपको नहीं अच्छा लगता, बच्चे को क्या अच्छा लगेगा? मगर आप क्या करते हैं, उसकी पसंद में छोड़ देते हैं। हम तो आजादी के मतवाले हैं, डेमोक्रेसी के जमाने में हम जीते हैं, ठीक है बच्चा नहीं चाहता, नहीं बच्चा नहीं समझता ही तो कह देना समझ नहीं रहा है। पैगंबर इस्लाम एक हदीस ने शायद फरमाते हैं कि या इबाद अल्लाह अंतुम कल मर्दा व रब्बुल आलमीन कत्तबीब फसलाहुल मरीद फीमा यालमहु तबीब व यक्तरे ला फीमा यश्तहीहिल मरीद। ए अल्लाह के बंदो, तुम्हारी मिसाल बीमारों जैसी है, तुम पेशेंट हो, तुम बीमार हो, और अल्लाह की मिसाल डॉक्टर जैसी है। बीमार का फायदा, बीमार की मसलहत किस चीज में है? बीमार की साजिश में है या डॉक्टर की तशखीस में है? किस चीज में है? बीमार को तो बहुत सारी चीजें वो पसंद है जो डॉक्टर मना कर देता है, पर इसका मतलब क्या होता है? ये तो होता है ना, जो चीजें हम खाते ही नहीं वो उसके बारे में नहीं ना कहता ये मत खाना। जो चीजें हमें पसंद है तबीब उससे रोकता है। हमारी मसलहत इन चीजों में है, अपनी पसंद की पैरवी करने में है, या डॉक्टर ने जो कहा है उसे मानने में है। अस्किया बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सी चीजें मना कर दी जाती है, डॉक्टर ने कह दे मीठा नहीं खाना है, शुगर बहुत बड़ी हुई है, मीठा नहीं खाना है, अरे डॉक्टर ने मना कर दिया। अब घर में आए, आने का डॉक्टर बकते हैं कि बात छोड़ो, बाप से कहा कि अब्बा पापा डैडी जो भी कहते हैं थोड़ा सा देंगे, हाँ ये दे देंगे, नहीं मां से मांगा, मां तो हमारी हर जिद को मानने को तैयार रहती है, इस जिद को नहीं मानती। भाई से मांगा, बीवी से मांगा, बच्चों से मांगा, जितने भी हमारे अपने हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जब हम चाहने वालों से वो चीज मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती है मगर डॉक्टर ने मना किया है, वो देने को तैयार नहीं होते हैं। अच्छा हमारे घर में नौकर भी था, तो सब चले गए, मैंने नौकर से कहा वो फ्रिज में जो हलवा रखा है और भाग ला के दो मुझे, नहीं दोगे तो मैं नौकरी से निकाल बाहर कर देंगे। नौकर क्या करेगा? नौकर क्या करेगा? आप खाएं जानने में जाए, हमसे क्या मतलब? हमें अपनी नौकरी प्यारी है, आपसे प्यार नहीं نوکر جو تھا وہ ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا بن گیا، نوکر جو ہے ہمارے بال بچوں بھائی بہن سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا، ہم ترستے رہے ہماری ماں حلوا دینے کو تیار نہ ہوئی، ہم ترستے رہے ہمارے بال بچوں نے ہمیں میٹھا نہ دیا، نوکر کو ایک اشارہ کیا لا کے اس نے پیش کر دیا، کیا لگتا نہیں؟ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ نوکر ہم سے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی باپ، ہمارے بیٹوں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ نوکر ہے، اسے اپنی نوکری سے پیار ہے، والدین کو ہم سے پیار ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا عباد اللہ انتم کالمرضی و رب العالمین کالطبیب، اللہ کی مثال ہے، ڈاکٹر کی مثال ہے، جتنی محبت ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت پروردگار کو ہم سے ہے۔ زیادہ اگر وہ کسی چیز کو واجب قرار دیتا ہے، اگر کسی چیز کو وہ حرام قرار دیتا ہے، چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے، جس طرح سے بچے کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری مستحق کیا ہے، اسی طرح سے پروردگار کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہے، جو حیثیت ایک بچے کی ایک ڈاکٹر کے مقابلے میں ہے، وہی حیثیت ہماری پروردگار کے مقابلے میں ہے، ہم اس کے سامنے بچے ہیں، بلکہ بچے سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں، اس کے اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم اور ہماری حیثیت ہے ہی کیا؟ اس نے حکم دے دیا، سر یہ ہوتا اسے کیوں کہا، یہ کیوں اس کی مسئلہ کیا ہے، یہ اتنا فلسفہ کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں فلسفہ بیان کرنے والے؟ ہمارے اندر سمجھنے، بچہ اگر ڈاکٹر سے پوچھے گی ڈاکٹر صاحب بتائیے کیوں، تو ڈاکٹر کیا کرے گا، ہنس کے تو رہ جائے گا نا، تمہارے اندر سمجھنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ہم بندے ہیں، عبد ہیں، عبدیت کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سوال کا حق اسے ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ ہو۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ ہے، غلامی اور آپائی کا دور تھا، کچھ غلام ہوتے تھے، کچھ آپا ہوتے تھے، وہاں آقا حکم دیتا تھا، غلام ان کی اطاعت کرتا تھا۔ سوال تو یہ برابر والے کرتے ہیں نا، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ کام کر دیا، آپ کہیں کیوں کریں؟ میں نے آپ سے کہا باڑے میں آپ کالا رنگ لگا دیجیے، آپ کہیں کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ ہم آپ جو ہے برابر کے ہیں نا، لیکن اگر آقا اپنے غلام سے کہتا تو کیا اسے کہنے کا حق تھا؟ بندگی کہتے کسی نے، حقیقت بندگی کیا ہے؟ سنیں چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا قرضوں میں جو ہے لدا ہوا تھا، جسے آج کل لوگ قرضوں میں لدے ہوئے ہیں، اور قرضے سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں مل رہی تھی، شہر وہ لوگ پریشان رہتا تھا، اس کا غلام بھی تھا۔ جب غلام نے اپنے آقا کا یہ عالم دیکھا، لیکن پوچھ ہی لیا کہ آقا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اچھا اس سے کیا مطلب ہے؟ تو غلام پھر سمجھ لے کیا میری باتیں، آقا پھر بھی اتنے دن سے آپ کا نمک کھا رہا ہوں، آپ کا نمک پروردہ ہوں، کچھ تو بتا دیجئے کہ آپ کی پریشان، شاید میں کسی کام آپ کے آ جاؤں۔ تو چلو کہہ کے دیکھ ہی لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مقروض ہوں، میرا قرضہ بہت۔ غلام ہنسا، اس سے پریشانی کی کیا بات ہے، میں تو ہوں نا، میں ہوں، آپ مجھے لے آئے کہ بازار میں بیچ دیں، آپ کا قرضہ آدھا ہو جائے گا۔ مالک نے کہا کمبخت، میرا قرضہ ہے 1,00,000 درہم، تیری قیمت ہے 10,000 درہم، تجھے بیچ دینے سے ہمارا قرضہ آدھا نہیں ہونے والا، مصیبتوں میں اضافہ ضرور ہو جائے گا، غلام سے بھی محروم، قرضہ بھی ادا نہ ہوا۔ تو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجیے۔ کر رہے کیا غلام کا غلام، بھائی 10,000 کا غلام 1,00,000 میں کون خریدے گا؟ بہت گراہ فروش ہوں گے، 10 کا جو ہے 12 میں بیچ لیں گے، 15 میں بیچ لیں گے، بہت تیز ہوئے۔ 10,000 کا غلام 1,00,000 میں کون خریدے گا؟ آپ مارکیٹ میں ہمیں لے تو جانے، اور آپ جا کر کے وہاں اعلان کریں کہ میرا غلام 1,00,000 کا ہے، اور اگر کوئی پوچھے گی غلام میں خصوصیت کیا ہے، کیا سوساب کے پر لگے گی اس میں، جو آپ 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں، تو کہہ دیجئے گا کہ میرے غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے۔ چلو آزما کے دیکھتے ہیں، بکا بکا نہ بکا گھر واپس، بھائی ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا ہے نا، آیا بازار میں صبح سے
चिंता पेच जो है वो ढीला हो गया है, 10,000 का गुलाम 1,00,000 है, दिमाग खराब है इनका। शाम होने लगी, शाम होते होते एक शख्स आकर के रुका, उनका मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपने गुलाम की कीमत 1,00,000 बता रहे हो, जबकि मालूम है जिसकी कीमत 10 से ज्यादा नहीं है। इसमें खसूसियत क्या है जिसकी बिना में तुम 10 गुना कीमत मांग रहे हो? का खसूसियत यह है कि मेरे गुलाम को गुलामी का तरीका आता है, बंदगी का सलीका ऐसे आता है। उसने कहा अगर ये बात है तो मैं 1,00,000 में खरीदने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है पहले जाकर के आजमाऊंगा तब पैसे दूंगा। अगर शर्त पूरी निकली तो 1,00,000 दे दूंगा, वरना नहीं। शर्त मंजूर, शर्त जो है मंजूर। बुले करके गुलाम को आया, घर पहुंचते ही डंडा उठा करके उसने गुलाम को मारना शुरू किया। मारते 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 थक गया, हांफने लगा तो हांफते हांफते कहता है कमबख्त तुझे मैं इतनी देर से मार रहा हूं, तुमने पूछा भी नहीं कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हमने क्या खता की है? अभी अभी तो मैं आपके घर में दाखिल हुआ हूं, ना आपने कोई हुक्म दिया है कि मैंने आपके हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती मुझसे हुई हो, कोई खता मुझसे हुई हो, आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुमने पूछा भी नहीं हमसे। गुलाम ने पलट के जवाब दिया, मैं गुलाम हूं, गुलाम को आका से क्यों पूछने का हक नहीं होता? क्यों तो वो पूछे जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि गुलाम का मतलब यही हुआ करता था ना, उसकी अपनी कोई मिल्कियत नहीं, उसका अपना कोई इरादा नहीं, उसका कोई अपना अख्तियार नहीं है। तो अजीजो ये जो दुनिया के आका जिन्हें आकाइयत का हक नहीं है, ये जब आका बन जाते हैं तो गुलाम को क्यों का हक नहीं रह जाता है? तो जो वाकयन आका है, जो वाकई मालिक है और हम जो वाकई उसके बनते हैं, क्या हमारे हमें ये जेब देता है कि उसके अहकाम को सुने, एक कान से सुन के दूसरे कान से टाल दे? यह हमें जेब देता है एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देने का? क्या हमें ये जेब है, हमें यह अख्तियार है? ये पता चल जाए हमें कि अल्लाह का हुक्म है, यही काफी है। सबसे बड़ी दलील यही है उसे मानने के लिए कि अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह वो जात है जिसे हमारी मसलहतों का इल्म है, अल्लाह वो जात है जिसका अपना कोई नफा नुकसान शामिल नहीं है। जब भी वो हमें कोई हुक्म देता है तो हमारी ही मसलहत के लिए देता है, अगरचे हम उसे समझने के लायक नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर जब बच्चे को इंजेक्शन लगाता है उसका मकसद बच्चे को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, अगरचे बच्चा यही समझता है कि हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। बच्चा चिल्लाता है, बिलखता है, तड़पता है, लेकिन मसलहत उसकी उसी में होती है। फसलाहुल मरीज फीमा यअलमहु तबीब वयक्तरे ला फीमा यश्तहील मरीज, बीमार की मसलहत इसी में है कि वो डॉक्टर की बातों को तस्लीम कर ले, उसके मशवरे पर अमल करे, अपनी ख्वाहिशों की परवाह न करे कि हमारा दिल क्या चाहे। हुक्म खुदा के सामने सरे तस्लीम को खम कर देगा, क्योंकि हमें अपनी मसलहतों का इल्म नहीं है, हम नहीं पहचान सकते। इंसान आमतौर से हुक्म खुदा की जब नाफरमानी करता है, चंद चीजें होती हैं जिनकी बिना पर इंसान नाफरमानी करता है। कभी इंसान ये समझता है कि फला काम हमारे फायदे में है या फला काम में हमारा नुकसान है, इंसान या नुकसान से बचने के लिए या फायदा हासिल करने के लिए। हमने कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, फला चीज में मालूम है कि फला बिजनेस में आजकल बहुत फायदा है, बहुत फायदा है फला बिजनेस में, लेकिन इस्लाम कहता है कि बिजनेस हराम है। छोड़ो यार इस्लाम इस्लाम को, ये तो पता नहीं कहां 1400 साल पहले की बातें इसी लेकर के बैठ गए। अगर हम अल्लाह की बात मान लें, इतने $1,00,000 से हम महरूम रह जाएंगे, कुछ $1,00,000 के खातिर, कुछ $1,000,000 के खातिर थोड़ा और रकम बढ़ा देते हैं, कुछ ये जो है $1,000,000,000 के खातिर हम अपने खुदा को पामाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या कुछ नुकसान से बचने के लिए कि अगर हमने हुक्म खुदा को मान लिया तो समाज में हमारी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, लोग हमारे ऊपर जुमले कसेंगे, ताने कसेंगे, तंज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इन्हीं वजूहात से तो हम दीन खुदा को पामाल करते हैं। आप देखें कि हम अपने को जिसका शिया कहते हैं, शिया का माना तो जानते हैं ना, अशिया मनशाया अलीगन, शिया वो है जो अली के नक्शे कदम पर चले, शिया वो नहीं है जो नारा लगाए, नारा तो सुन्नी में लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, تہلو قادری صاحب کی بیٹی سن لیجیے ہے نا ہندی کے اوپر ان کے یہاں بھی نعرہ لگتا ہے لگتا ہے نا نعرہ تقریریں وہ بھی کرتے ہیں فضائل وہی پڑھتے ہیں کیا وہ شیعہ ہو گئے ہمارے یہاں کے ہندو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں ہندو تاکیر نہیں ہندو ماتا نہیں ہے ہندو شاعر ہیں تو اگر قصیدہ پڑھ لینا تعریف کر دینا نعرے لگا دینا ہی شیعت کے لیے کافی ہے تو وہ بھی شیعہ ہے تو ان کو ہندو تو کہتے ہیں اشیا من شاء یا علی شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے ابھی دونوں چیزوں کے بارے میں مولائے کائنات نے ایک نمونہ چھوڑا وہاں جہاں پر یہ جو ہے منافع ملنے والا ہے کیا ہم وہاں پر حکم خدا کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ جسے فائدہ ہم سمجھتے ہیں آیا اس فائدے کی خاطر فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکم خدا کو پامال کرنے کا ہمیں اختیار ہے مولائے کائنات کیا کہتے ہیں ابھی میں نے کہاں تک بات لے گئے تھے $1 بلین تک لے گئے تھے $1 بلین کے خاطر ہم حکم خدا کو اگرچہ ہم تو $100 کیا اس سے کم میں بھی حکم خدا کو پامال کرتے رہتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں واللہ لو اوتیت لعالیم السبع بما تحت اخلاقها عن اوصی اللہ فی نملت اسلبها جلب شعیرة فی فمها ما فعلتو خدا کی قسم ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ ارب خرب ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے کہا علی اسے لے لو مگر ایک شرط ہے اسے لے لو ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اللہ کی معصیت کروں اس کے حکم کو نہ مانوں کون سے حکم کو نہ مانوں کس کے بارے میں لیکن ایک چونٹی کے بارے میں اللہ کا حکم ایک چونٹی کے سلسلے میں چونٹی کو کیا مارنے کے لیے چونٹی تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں تمہیں چونٹی کی طرح مسل دیں گے چونٹی کی تو ہماری نگاہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں نہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کروں چونٹی کے سلسلے میں کیا کروں اصلوہا جلب شعیرت ما فعلتہ ہم سے اتنا جلب کہا جائے علی دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی کوئی ایک ملک کی حکومت کے بعد ساری نعمتیں پوری کائنات کی دنیا بھی نہیں ساتوں افلاک اور اس کے اندر پائی جانے والی ساری نعمتیں تمہاری شرط اتنی ہے چیوٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو میں نہیں چھینوں گا میں ساری نعمتوں کو چھوڑ دوں گا مگر اللہ کی اتنی سی بھی نافرمانی نہ کروں گا میں اللہ کا اتنا سا بھی گناہ نہ کروں گا اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اگرچہ فائدہ نظر آ رہی ہیں لیکن حکم خدا اس سے بڑا فائدہ ہے اصل فائدہ وہ ہے جو خدا کہہ رہا ہے اصل فائدہ وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے پھر وہی بات آتی ہے ہماری حیثیت تو وہی ہے جو ڈاکٹر کے مقابلے میں بچے کی ہوتی ہے بچے کو تو فائدہ کسی اور چیز میں نظر آتا ہے لیکن ڈاکٹر کو فائدہ کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے جو منہ سے جو کا چھلکا مت چھیننا اس میں تمہارا فائدہ ہے اب تمہارا فائدہ ان تمام نعمتوں میں نہیں ہے یہ تو ہو گیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب نقصان سے بچنے کی بات پھر مولا فرماتے ہیں اللہ لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا و اجر فی الاغلال مصفدا احب الی ان القی اللہ و رسوله یوم القیامہ غاصبا لشیء من الحطام و ظالما لبعض العباد خدا کی قسم ہمیں اگر سادان کی جھاڑیوں پر سونا پڑے رات گزارنے سادان کانٹے والی جھاڑی ہوتی ہے ایک لمحہ نہیں بیٹھا جا سکتا مولا کہتے ہیں اگر مجھے تمام رات گزارنی پڑے یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کے گلیوں میں کوچوں میں پھرایا جائے کاٹے علی تمہیں سادان کی جھاڑی پر رات گزارنی پڑے زنجیروں میں جکڑ کے گلیوں میں پھرایا جائے گا لت انتہا ہے نا یا یہ کہ تم دعا دنیا میں کسی کا کوئی مختصر کا پاپ چھین لو یا کسی انسان پہ ذرا سا ظلم کر لو یا یہ یا وہ. مولا فرماتے ہیں مجھے زنجیروں میں جکڑا جانا پسند ہے، مجھے سادان کی جھاڑی میں رات گزارنا منظور ہے، لیکن قیامت کے دن میں اللہ اس کے رسول کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میں نے دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو یا کسی بندے پر کوئی ظلم کیا. مجھے اتنا پسند نہیں ہے، اتنا سا بھی گناہ مجھے پسند نہیں ہے. مقابل میں اگر یہ نہ کرو گے تمہیں زنجیروں میں جکڑ کے گلیوں گلیوں پھرایا جائے گا، تمہیں سادان کی جھاڑیوں پر لٹکایا جائے گا. علی کہتے ہیں مجھے یہ منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور ہے دنیا اگر ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے بے عزت کر دے. علی نے دکھایا نا، یا پیغمبر کا حکم ہے کہ تلوار نہ نکالنا، تو دروازہ جل گیا مگر تلوار نہیں نکالنا. زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر تلوار نہیں نکالنا. محسن کا سخت ہو گیا مگر تلوار نہیں نکالنا. گردن میں رسی کا پھندا پڑ گیا مگر تلوار نہیں نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم اور رسول کا حکم اتنا قیمتی حکم ہے، اگر واقعی ہم فائدہ چاہتے، اصل فائدہ وہ نہیں ہے جسے ہم فائدہ سمجھتے ہیں، اصل عزت وہ نہیں ہے جسے ہم عزت سمجھتے ہیں. اگر ہم نے فلاں کام کر لیا تو سماج میں ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، جوان کہہ دیے اسکول میں ہمارا مذاق اڑایا جائے گا. اڑایا کرتے تو اڑانے تو حکم خدا کیا ہے تم یہ دیکھو، حکم رسول کیا ہے تم یہ دیکھو، حکم امام کیا ہے تم یہ دیکھو. جہاں حکم خدا آ گیا، جہاں حکم رسول آ گیا، جہاں حکم امام آ گیا، اس کے بعد سماج کی کیا پرواہ، سوسائٹی کی کیا پرواہ، فائدے کی کیا پرواہ، نقصان کی کیا پرواہ. تو کچھ پیسے ملیں گے نہ ملیں گے، جاب ملے گی نہیں ملے گی، کاروبار چلے گا نہ چلے گا، کتنے دن کی بات ہے. ہم ہمیشہ زیادہ کے لیے کم کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو آئے دن تو ہمارا کام ہے بھائی. جب بچوں کو پالی بھیجے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر استاد پڑھا رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے، اسی وقت گیم ہو رہا ہے، اسی وقت کوئی کھیل ہو رہا ہے، اسی وقت کوئی میچ آ رہا ہے، دل کیا چاہتا ہے؟ میچ دیکھنے کو دل چاہتا ہے. ہاسٹل نہیں دیا گیا، ظاہر سی بات ہے ہاسٹل کا کھانا تو گھر کے کھانے کے برابر نہیں نہ ہوتا، ہاسٹل کا آرام تو گھر کے آرام جیسا نہیں ہے نا. فرض کیجیے دو ہاسٹل ہے، ایک ہاسٹل وہ ہے یہاں کھانا بہت اچھا ہے، ہر طرح کا آرام ہے مگر پڑھائی نہیں ہے، اور ایک ہاسٹل وہ ہے یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے، کھانا بہت خراب، سونے کا انتظام بھی اچھا نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں تو کہاں ملیں گے؟ ہاں اگر کوئی ایسا اسکول ہے جہاں کھانا پینا بھی اچھا، تعلیم بھی اچھی، وہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. اگر دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جہاں تعلیم اچھی ہے لیکن رہنے سہنے کھانے پینے کا آرام نہیں ہے، اور ایک وہ اسکول ہے جہاں پہ کھانا پینا بہت اچھا، رہنے سہنے کا بڑا اچھا آرام، مگر تعلیم نہیں ہے. آپ عام طور سے کیا کرتے ہیں؟ جہاں تعلیم اچھی ہے وہیں نہ بھیجیں گے، یا وہاں بھیجیں گے، کھانا اچھا ہے، کھانا تو ہمارے گھر میں ملتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پریشانی کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کوئی بات نہیں، چار چھ سال کی بات ہے، چار چھ سال تو پلک جھپکتے گزر جائے گا، پڑھ لکھ لے گا تو بعد میں آرام سے رہے گا. اچھا بعد میں کتنے سال آرام سے رہے گا؟ مانا کہ آپ کو اسکول سے فارغ ہوتے، کالج سے نکلتے ہی، ڈگری ملتے ہی آپ کو جاب مل گئی اچھی سی، اور جاب چھوٹی بھی نہیں، تب کیوں بھی گارنٹی نہیں ہے ملے گی یا ملے گی بھی نہیں، ملے گی تو کتنے دن رہے گی؟ ہم فرض کر لیتے آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو ڈگری ملتے ہی جاب مل گئی، اور جب تک زندہ رہے تب تک آپ کی جاب بھی باقی رہی، کتنے سال؟ آپ نے اگر 24-25 برس کی عمر میں ڈگری لی ہے، اس کے بعد آپ کو فوراً جاب مل گئی، اور 80 سال بھی آپ نے عمر کیا، کئے سال رہے؟ 55 سال کی عمر رہی نا آپ کی، 55 سال کا آرام، 6 سال کی تکلیف. آپ نے کہا چلے گا، چلے فائدہ ہے جی، منظور، 6 سال کی تکلیف، 55 سال کا آرام. جیل میں رہنا تناسب کیا ہوا، نسبت کیا بنی؟ 6 سال کی زندگی کا موازنہ کرے آخرت کی زندگی سے. فرض کیجئے کہ آپ نے 80 سال زندگی بسر کی دنیا میں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری 80 سال کی زندگی آپ کی کٹھنائیوں میں گزر گئی, پوری 80 سال کی زندگی آپ کے ذلت میں گزر گئی, پوری 80 سال کی زندگی آپ کے فقر و فاقے میں گزر گئی, کاہے کے لیے اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی بنا کے اوپر. پھر بھی آپ حساب لگائیں, آپ کو 6 سال کی تکلیف 55 سال کے آرام کے لیے پہلے ہی قبول کر چکے ہیں, اب کیا 80 سال کی تکلیف اربوں خربوں جس کی کوئی حد معین نہیں ہے اتنی طویل زندگی کے لیے کیا برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے اسی دنیاوی حساب سے اگر ناپ تول لیں, آپ تو عادی ہیں دنیا کے آرام کے لیے, آپ کو 6 سال کی تکلیف آپ نے برداشت کیا 55 سال کے آرام کے لیے, تو آخرت کی وہ زندگی آخرت کا وہ آرام معلوم ہے کہ اگر آپ نے یہاں تک پر حکم خدا کو پامال کر کے بظاہر آرام حاصل کر لیا وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے, وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے, اور اگر آپ نے یہاں کے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیا, اگر تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو حتما تکلیف ہی برداشت کرے حکم خدا کو مان کر کو, ضروری تو نہیں نہ ہے لیکن میں تو فرض کر رہا ہوں, مان لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں. 4 دن اگر آپ کا مذاق اڑایا جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا, یہ شرم آتی ہے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے وہاں پر کالج میں لڑکے مذاق اڑاتے ہوئے, تو اڑاتے ہیں تو اڑانے تو بھائی آپ کے مذاق اڑانے سے کیا آپ چلے جائیں گے؟ بچے بعد ہمارے کالج میں جاتے ہیں تو ان کا کالج میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ انڈیا میں آپ کا حصہ نہیں ہے, کیا چھوڑ کے چلے آتے ہیں؟ نہیں رہیں گے, مقابلہ کریں گے, دیکھیں تو ٹھیک ہے حال ہے, جب امتحان میں نمبر آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی عزت ہے کس کی ذلت ہے, مذاق اڑانے والوں کا سر نیچا ہو جائے گا, ہم محنت کر کے اتنے اچھے نمبر لائیں گے کہ ان کا سر خود بخود ہو جائے گا, یہ تو کرتے ہیں نا. تو اچھائی وہی ہے جسے خدا اچھا کہتے ہیں, نہ دنیا کا آرام نہ دنیا کی تکلیف, کوئی چیز بھی اس راہ میں آڑے نہیں آ سکتی ہے, یہی ہمارے لیے امیر المومنین کی تعلیم رہی ہے. اور یہی وہ شیعہ جو واقع شیعہ تھے, جب ہم عام طور سے ائمہ کا تذکرہ کرتے تھے, ارے ہم کہاں ائمہ کا, یقیناً ہم کہاں ائمہ کا, ہم علی نہیں بن سکتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال علی ہمارے لیے نمونے عمل تو ہیں, علی ہمارے لیے جو ہے رول ماڈل ہیں, اسوہ حسنہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم یقیناً علی نہیں بن سکتے ہیں, کچھ جھلک تو آ سکتی ہے ہمارے اندر یا وہ بھی نہیں, کچھ شباہت تو ہونی چاہیے نا ہمارے اندر. اچھا علی نہیں, جو علی کے شیعہ تھے انہیں کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. علی کے دو شیعہ کا اچانک تذکرہ کر دیتے ہیں, ایک ابو ذر اور ایک حجر ابن علی, حجر ابن علی ایک وہ جو علی کی زندگی میں شہید ہو گیا, ایک وہ جو علی کے بعد شہید ہو گیا. ابو ذر سب جانتے ہیں کہ ابو ذر میں جب اسلامی قانون کو پامال ہوتے دیکھا چپ نہ رہ سکے, خاموش نہیں رہے ابو ذر. اچھا حاکم وقت کے خلاف زبان کھولنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا, حکومت کے خلاف بولنا, وہ بھی جابر حکومت, طاقتور حکومت, ڈکٹیٹر حکومت, اندھی حکومت, اس کے خلاف تو زبان کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے, ہزار خطرے ہوتے ہیں, آئندہ دفعہ جو ویزا نہیں ملے گا, گرین کارڈ کینسل ہو جائے گا, نیشنلٹی نہیں ملے گی, دنیا بھر کی مصیبتیں ہیں. یہ مصیبتیں آج نہیں کل بھی تھی, جب ابو ذر نے حکومت کے خلاف زبان کھولا, حکومت کے جرائم کو فاش کرنا شروع کیا, حکومت نے دھمکیاں دینی شروع کی, ابو ذر تم کو جلا وطن کیے دیں گے, مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا, شام پہنچے تو ایک کام ابو ذر نے وہاں بھی شروع کر دیا جو یہاں کر رہے تھے, جہاں کی حکومت نے اکیلے 17 سمجھا تھا ابو ذر کو وہاں بھیج دیا, وہاں 17 بن گئے ابو ذر. پہلے تو انہوں نے کہا بھیجو ہمارے پاس, ہم نمٹ لیں گے, ہم نے ایسے ایسے کو ٹھیک کر دیا, ابو ذر کیا کیا نہیں پہچانا تھا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے. ابو ذر جب پہنچے ہیں شام میں, وہاں پر بھی ابو ذر نے اپنی تقریریں شروع کر دی, ظلم کے خلاف آواز جو ہے بلند کیا, مافیا پریشان کیا کرے, امر عاص نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو ہم انہیں ٹھیک کر دیں گے. امر عاص نے کہا کہ پیسے میں بڑا درد ہوتا ہے, بڑی تعداد ہے پیسے میں، ہم انہیں ٹھیک کر دیں گے۔ امریاس نے ایک تھیلی بھیجی ابو ذر کے پاس، رات کی تاریخی میں، کہ یہ آپ کے پاس آبیا نے بھیجا ہے۔ ابو ذر نے کہا کیا بیت المال میں کوئی رقم آئی ہے؟ اور معاویہ اتنا زیادہ بیت المال کا محافظ بن گیا ہے کہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ بیت المال کی تقسیم راتوں رات ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بیت المال والا پیسہ نہیں ہے، یہ جو عام مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے جو تقسیم ہوتی ہے، وظیفہ بڑھتا ہے، یہ تو انہوں نے خصوصی تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ابو ذر نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابو ذر جانتے تھے، ابو ذر جانتے تھے کہ یہ دعوت جو ہے وہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ارے معاملے کو اس بات کا پورا اطمینان ہے، ابو ذر نے پیسہ لیا نہیں کہ پھنسے، کیونکہ یہ حرام غذا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حرام پیسہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے نا، نظریہ بدل جاتا ہے۔ نہیں، وہ کربلا کا جملہ یاد ہے امام حسین کا، جب امام حسین خیمے میں آئے ہیں، جب سب شہید ہو چکے ہیں، جناب زینب نے کہا بھیا کیا آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ آپ نواسے رسول ہیں؟ بھیا کیا ہے، آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ آپ فاطمہ زہرا کے لفظ جگر ہیں؟ آپ نے انہیں سمجھایا نہیں؟ کہا بہن زینب، انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، انہیں سب کچھ سمجھا چکا ہوں، ساری نصیحتیں کر چکا ہوں، ساری حجتیں تمام کر چکا ہوں، لیکن بہن فی بطونہم حرام، ان کے پیٹ میں حرام غذا ہے۔ یہ لقمہ حرام انسان کو حق نہیں سمجھنے دیتے۔ معاویہ کو پورا یقین ہے اس بات پر، اگر ابو ذر نے پہلی قبول کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ابو ذر اپنے موقع پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر ابو ذر کے نعرے آہستہ 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 ٹھنڈے ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے منع کیا تھا کہ ظالموں کے دربار کے قریب مت جاؤ۔ ہمارے یہاں فقہ میں یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ ظالم بادشاہوں سے انعام قبول نہ کرو۔ کیوں قبول نہ کرو؟ کسی نے کہا اس لیے انعام قبول نہ کرو کہ ظالم بادشاہوں کی آمدنی سب حرام کی ہوتی ہے۔ شیخ انصاری مرحوم آپ لکھتے کہ نہیں، اگر اس کی آمدنی حلال کی بھی ہو، فرض کیجئے کہ ایک حاکم وہ ہے، اس کے اپنے باپ سے ملی ہوئی زمین ہے، وہ زمین میں وہ محنت کرتا ہے، پھل لگاتا ہے، سبزی ہوتا ہے، وہ سبزی اپنے ہاتھوں میں بوئی ہوئی سبزی خود کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ تو کسی کا پیسہ نہیں نہ ہے، تو اس کی اپنی گاڑی کمائی ہے، خود سے اس نے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسے بھی ظالم حاکم سے قبول کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ جواب لکھتے ہیں الانسان عبید الاحسان، انسان بندے احسان ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کا احسان قبول کر لیا، دل میں خود بخود اس کی محبت آ جاتی ہے، ایک نرم گوشہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آ کر کے کہتا ہے فلاں حاکم نے یہ ظلم کیا ہے، نہیں بھائی، آپ کو شاید سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ایسا کہاں کر سکتے ہیں؟ ابو ذر جانتے ہیں، تھیلی لے رہے ہیں۔ ہمارے آپ نے کہا کہ میں دوسرا راستہ نکالتا ہوں، قبول کریں گے کیسے؟ ہر آدمی کو خریدنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کو ایک طرح، ہر شخص کو ایک لاٹھی سے نہیں جو ہے پکایا جاتا ہے، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ان کا ابو ذر ایسے نہیں لینے والے، رشوت نہیں لیں گے، ابو ذر رشوت نہیں لیں گے، مگر یہ حرام رقم ان کے گلے سے اتارنا ہے۔ بہانہ کیا بنایا؟ ایک غلام تھا معاویہ کا، امریاض نے اس کو بلایا کہ سنو تم آزاد ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ اب آزادی کسے پسند نہیں، کہاں چاہتا ہوں، کہ تمہاری آزادی کا راستہ ہی ہے، یہ تھیلی اگر ابو ذر نے قبول کر لی تو تم آزاد۔ اب پہلے والا جو لے گیا تھا وہ تو نوکر تھا، مالک نے کہا یہ وہاں تک پہنچا تو اسے کیا، لے جائے نا۔ اب یہ جو جا رہا ہے اس کا تو اپنا معاملہ بن گیا نا، اب تو غلام کا اپنا کام ہے، اب غلام جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنی صلاحیت ہے اس میں، سب کو بروئے کر رہا ہے۔ آیا غلام، آنے کے بعد ابو ذر سے کہتا ہے سرکار آپ تو غریبوں کے مائی باپ ہیں، آپ تو جو ہے مسیحا ہیں غریبوں کے، ہم غلاموں کے سہارا ہیں آپ، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ آپ سے تو بڑی امیدیں ہم لوگوں کو ہیں۔ جناب افضل کا نعرہ غریبوں کے حق میں تھا، مظلوموں کے حق میں تھا ان کا نعرہ، تو آپ تو ہمارے ہی ہمدرد ہیں، ہمارے ہم نما ہیں، ہم غلاموں کی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مجھے آزادی نصیب ہو جائے؟ کہا بالکل چاہتا ہوں۔ کہا حضور یہ تھیلی قبول کر لیں، اگر آپ یہ تھیلی لے لیں گے معاویہ ہمیں آزاد کر دے گا۔ جناب ابو ذر نے کہا سنو، مجھے تمہاری آزادی عزیز ہے مگر اپنے کو غلام بنا کر کے نہیں۔ آج اگر میں نے معاویہ کی تھیلی قبول کر لی تم تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے معاویہ کا غلام ہوں۔ اب اسے میں تھیلی قبول نہیں کی، آخر میں معاویہ نے آج آ کر کے خلیفہ کو لکھا کہ ان کو آپ بلا لیجیے۔ خلیفہ نے کہا بھیجو میں، اور اس ایک سات انسان کے حوالے انہیں کرنا۔ معاویہ نے ننگے اونٹ کی پیٹھ پر ان کو بٹھا کر کے شام سے مدینہ بھیجا، اور لے جانے والے سے کہا کہ راستے میں روکنا نہیں سواری کو، تھک جاؤ دوسرے کو لگا دینا اس کے ساتھ۔ شب و روز اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، ننگی پیٹھ پہ بیٹھے مدینے جب ابو ذر پہنچے ہیں، ابو ذر کے راگ کے سارے گوشت کٹ کٹ کے گر چکے، اس کے باوجود بھی ابو ذر پیچھے نہیں ہٹے، اس سے بڑا ٹارچر ہوگا۔ اس کے باوجود ابو ذر کیوں، ابو ذر پیچھے نہیں ہٹنا، یہ تو حکم خدا یہی ہے، ہم تو حکم خدا پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں بات کی پرواہ نہیں ہے، دولت ملے نہ ملے، سختیاں ہوتی ہیں ہونے دو، ٹارچر ہوتا ہے ہونے دو، تشدد ہوتا ہے ہونے دو، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا کیا ہے۔ پھر حاکم وقت نے ان کو جلا وطن کر دیا، ایسی جگہ بھیجا جہاں پرندے بھی نہیں پہنچے، ربضہ تنے تنہا، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، بیوی بھوکو مر گئی، اب اکیلے ابو ذر بچے ہیں اور ابو ذر کی بیٹی بچی ہے، تنہائی میں ابو ذر کا بھی انتقال ہو گیا، مرتے وقت بیٹی سے وصیت کی، بیٹا جب میں مر جاؤں تو جا کر کے جو راستہ ہے قاتلوں کے جانے کا وہاں جا کے کھڑے ہو جانا، جب کوئی قاتلہ گزرے تو کہنا رسول کا صحابی ابو ذر دنیا سے گزر گیا۔ بیٹی آ کر کے وہاں راستے پہ کھڑے ہو گئے، قسمت سے مالک اشتر کا قافلہ گزر رہا، مالک اشرم نے آ کر کے ابو ذر کو دفن کیا، ابو ذر بھوکھے رہے، فاقے کرتے رہے، فاقہ کرتے کرتے آنکھوں کے سامنے بیوی نے دم توڑ دیا، فاقہ کرتے کرتے خود ابو ذر نے دم توڑ دیا، تنہا بیٹی ہے کیا ہوگا اس کا، اس کا بھی خیال ابو ذر نے نہ کیا، لیکن حکم خدا کو پامال نہیں کر سکتے۔ یہ علی کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو غلام علی کا واقعہ ہے، علی ہم کہتے ہیں ہم علی نہیں بن سکتے، اب ابو ذر کی دن بننے کی کوشش نہیں کر سکتے، اگر آپ غلام بھی نہیں بن سکتے تو قائد ایشیا ہے، پھر کہہ دیجئے کہ ہاں علی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ وہی جو آٹھویں امام نے کہا تھا، یہ جو ہے خراسان والوں سے جو کہتے تھے ہم شیعہ علی کا، یہ مت کہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، یہ بولو کہ علی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ الشیعہ من شایع علیاً، یہ وہ تھے جو علی کی زندگی میں شہید ہوئے، دوسرے علی کا جانشار وہ ہے خود ابن علی، مولا شہید ہو چکے ہیں مگر علی ماریا کا تسلط ہو چکا ہے، سلح حسن بھی ہو چکی ہے، مسلط ہے ماریا، پورا اقتدار ماریا کے پاس ہے، مگر ہو جب علی کی اطاعت سے علی کی پیروی سے باز نہیں آتے ہیں۔ ماریا نے ایک دن طلب کیا، گرفتار کر کے لائے گئے حجر ماریا کے دربار میں، جب حجر آتے ہیں تو پہلے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے جملے کہیں کہ علی خود بخود ماریا علی کے خلاف ہو جائے۔ حجر ابن علی جب وہاں پہنچے تو معاویہ پوچھتا ہے اینا طرفات، حجر ابن علی کے تین بیٹے تھے، طارف، طریف، طرفا، تینوں کو ملا کے کہا جاتا تھا طرفات، جیسے ظہر عصر کو ملا کے کہتے ہیں ظہرین، مغرب عشاء ملا کے کہتے ہیں مغرب، حسن حسین کو ملا کے کہتے ہیں حسنین، ایسے طارف طرفا طریف کو ملا کے کہا جاتا تھا طرفات، اینا طرفات، تمہارے طارف طریف طرفا کہاں ہے، تمہارے جوان بیٹے کہاں ہیں؟ تینوں جوان بیٹے مر چکے تھے، بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت یاد دلانا، اور کیسے مرے تھے؟ جنگ سفیر میں مولا علی کا ساتھ دیتے دیتے شہید ہو گئے تھے۔ کہتا ہے نا طرفات، ہوش تفصیلہ دان میں کہتے ہیں تیرے خلاف مولا کی حمایت میں شہید ہو گئے۔ معاویہ کہتا ہے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹے حسن حسین کو زندہ رکھا، تمہارے بیٹوں کو کٹوا دیا، دکھتی رہے گا یہ سب لوگ، بڑی جلدی انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو زندہ رکھا، حسن زندہ، حسین زندہ، عباس زندہ، محمد حنفیہ زندہ، کوئی شہید نہ ہوا، اپنے بیٹوں کو زندہ رکھا، تمہارے بیٹوں کو کٹوا دیا، پلٹ کر کے حضر کہتے بل ما انصف تو علی جن، اے میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں، بل ما انصف تو علی جن، میں نے علی کے ساتھ انصاف، یہ ہے علی کے چاہنے والے، خدا کی قسم اگر شیعہ ایسے ہوتے ہیں، آج یہ ذلت، آج یہ رسوائی جو ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہ نہ بنتی، ہم تو ذرا سے ایک ہلکی سی ہوا سے ڈر کر کے گھر گھر بیٹھ جاتے ہیں، ایک تیز ہوا کا پھونکا ہمیں گھر بٹھا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہی حجر ہے، اس دفعہ ان کو معاویہ نے آزاد کر دیا، پھر گرفتار کیا، معاویہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا ایسوں کی آزادی، اب کی معاویہ نے کہا میرے پاس مت آنا، تو میرے پاس آتے ہیں میں ہو جاتا ہوں لاجواب، ان کا کام ہی راستے میں تمام کر دینا، ایک جو ہے بلینک چیک معاویہ نے لکھ کر کے دے دیا، سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کہ حضرت سے کہو کہ اگر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاتے ہیں جو چاہیے وہ ہم علی کو دے، ہم جو ہے حضرت کو دینے کو تیار، جتنی دولت چاہیں نکلے، جس علاقے کی گورنری چاہتے ہیں وہ دینے کو تیار، ہماری کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ علی سے دستبردار ہو جائے حضرت، اس کی جو قیمت چاہیے اپنی قیمت خود مہیا کر لے، یا یہ ورنہ حجر کا قدم، گرفتار کر کے حجر کو راستے میں لایا جاتا ہے، حجر سے کہا جاتا ہے کہ معاویہ کی تجویز ہے، پہلی تجویز تو یہ ہے دنیا کا فائدہ کما لو جتنا کمانا چاہتے ہو، حکومت چاہیے وہ لے لو، دولت چاہیے وہ لے لو، زمین چاہیے وہ لے لو، جو تمہیں چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک شرط ہے معاویہ کی، علی سے دستبردار، ورنہ تم اور تمہارا خاندان، ایک بچہ زندہ رہ گیا تھا وہ، حضور نے کہا ہمیں علی کا دامن چھوڑنے کو ہم تیار ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہاں بس ایک خواہش ہماری ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا سر میرے سامنے قلم کیا جائے، ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کا کیریئر بنانا چاہیے، بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے، بچوں کا کیریئر کیسے بنتا ہے وہ حضرت سے پوچھے، کیریئر کہتے کسے، پیسوں کا مل جانا کیریئر ہے، عہدوں کا مل جانا کیریئر ہے، دولت کا اکٹھا ہو جانا کیریئر ہے، بینک بیلنس کا بڑھ جانا کیریئر ہے، اچھی گاڑی کیریئر ہے، کیا چیز وہ حضرت سے پوچھے، غلام علی سے پوچھے، اب میں علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو میں غلام علی کا دستیاب، ابھی دنیا کی نفسیات کیا ہے، یہی ہے نا کہ میرا بیٹا بچ جائے چاہے میں مارا جاؤں، کوئی ہے جو یہ برداشت کرے کہ میں زندہ رہوں میرا بیٹا مارا جائے، وہ جو تم کیسی بات کر رہے ہو، کہتے میری شرط یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے، اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے، جب وجہ پوچھی گئی کا وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا، کہیں میرا بیٹا میری موت کو برداشت نہ کر سکے اور میری شہادت کے بعد علی سے دستبردار ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جب دنیا سے اٹھے تو ایمان کے ساتھ جائے، محبت علی لے کر کے دنیا سے جائے، مجھے بیٹے کا ہم برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا دنیا سے بے ایمان جائے، تو حضرت کی نگاہ میں بچے کا کیریئر دولت نہیں ہے، حضرت کی نگاہ میں بچے کا کیریئر یہ ہے کہ دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، دنیا کے ساتھ سے جائے تو اللہ کی اطاعت میں اس کی زندگی گزر کے، یہ ہے حضرت کی نگاہ میں، پہلے بیٹے کو قتل کیا گیا، پھر حضرت کو قتل کیا گیا، پورا خاندان قتل ہو گیا، لیکن اللہ کی نافرمانی، علی سے کیوں وابستہ ہوئے تھے، حکم خدا تھا نا، اسی لیے تو حکم خدا ہے، حکم خدا ہے اس لیے ذات علی سے وابستہ ہیں، اس لیے ذات علی سے علی کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے لیکن علی کے دامن سے نہ ہٹیں گے. کیوں؟ حکم خدا نہیں. اصل چیز یہ ہے خدا کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی مرضی. دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا دے گی، دنیا کیا چھینے گی، نہ دنیا کے چھینے کا خوف ہے نہ دنیا کے دینے کا لالچ ہے. کیا دے گی دنیا، کیا ہے دنیا کے پاس اور کیا لے سکتی ہے دنیا ہم سے؟ یہ زندگی چھین لیں گے، چھین لو ہماری نگاہ میں تو احلام میں ڈالا سر، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، ہمیں کس بات کی پرواہ، جو اللہ چاہے. میں آخری روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. جابر ابن عبداللہ انصاری بڑے عظیم صحابی ہیں، قبر حسین کا پہلا زائر ہے جابر، بڑی عظمت ہے جابر کی، قبر حسین کا پہلا زائر، رسول کا بوڑھا صحابی جس نے پانچ اماموں کی زیارت کی، پانچ اماموں کی زیارت کی رسول کا وہ صحابی، رسول نے اپنے صحابی سے امام محمد باقر کو سلام کہلایا، تم ان کو دیکھو گے تم کو میرا سلام کہتے. اتنا عظیم صحابی ہے، جابر بیمار ہے، امام محمد باقر جابر کی عیادت کے لیے آئے، وہ آخری امام جس کی زیارت کی ہے جابر نے، ان کی عیادت کے لیے آئے. آنے کے بعد پوچھتے ہیں جابر کیا حال ہے، ابھی کیا حال ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں نا. اب ہمارے یہاں حال تو کیا ہوتا ہے، ہمارے حال تو یہ جی سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بخار کم ہو گیا، اچھا ہو گیا، بڑھ گیا. عام طور سے ہمارا حال تو مادی حال ہے نا، ہم تو مادی حال کے خجال سے باہر نکل ہی نہیں پاتے. جابر نے جب جواب دیا تو وہ یہ سب جواب نہیں دیا، جابر سمجھ گئے کہ مولا میرا مادی حال نہیں پوچھ رہا ہے، مولا تو ہمارا ایمانی حال پوچھ رہے ہیں. جابر کیا حال ہے، کہتے مولا ایمان کے اس درجے پر فائل ہوں اس پر کہ آج مجھے دولت سے زیادہ غربت پیاری ہے. وہ ساری چیزیں جو دنیا میں فتنوں و فساد کی جڑ ہیں ان سب کو جاگر کاٹ رہے ہیں. مولا مجھے دولت سے زیادہ غربت پیاری. آج جھگڑا کس لیے ہوتا ہے، دولت مند بننے کے لیے نا. آج اتنا سارا قتل عام کیوں ہو رہا ہے، اتنا خون کیوں بہا جایا جا رہا ہے، تیل پہ قبضہ کرنے ہی کے لیے تو ہے نا. جمہوریہ، ڈیموکریسی، انسانی حقوق تو ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ بہانہ ہے. مولا مجھے دولت سے زیادہ غربت پیاری، عزت سے زیادہ ذلت پیاری. کتنے ہم لوگ کرتے ہیں اپنی عزت کی خاطر، دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری ذلت نہ ہوگی، ہم کو بدنام نہ ہونا پڑے. ہمیں عزت سے زیادہ ذلت عزیز، صحت سے زیادہ بیماری عزیز، زندگی سے زیادہ موت عزیز. بظاہر بڑا عارفانہ جواب ہے یہ، لیکن اس کو سن کر کے امام نے فرمایا جابر مگر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اسے پسند ہے. اگر اسے موت پسند ہمارے لیے تو ہمیں موت پسند، اگر اسے زندگی پسند تو ہمیں زندگی پسند، اگر اسے دولت پسند ہمیں دولت پسند، اگر اسے غربت پسند ہمیں غربت پسند، اگر اسے عزت پسند ہمیں عزت پسند، اگر زندگی پسند ہمیں زندگی پسند. ہماری تو اپنی کوئی پسند ہی نہیں ہے. ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اہل بیت تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے. دیکھیے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری خواہش تو ہوتی ہے، اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں اللہ کی خواہش کے خاطر، مگر وہ اس درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. یہ بندگی کا آخری درجہ ہے، بندگی کا آخری درجہ جہاں آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے. پالنے والے تجھے ہمیں وہی پسند، اگر تجھے پسند ہے کہ میں راکے کے گوشے رسول رہو تو مجھے یہ پسند، اور اگر تجھے یہ پسند ہے کہ شمر کا خنجر اور میرا گلا تو پالنے والے ہمیں یہ بھی پسند. ہم ہر حال میں راضی ہیں، ہمارے ہاتھوں پر ننھے بشیر کا جنم ہوا ہے. ابھی تو حسین پر بڑی مصیبتیں کربلا میں پڑی ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبت. حسین کے لیے مصیبت کوئی کم نہ تھی کہ بچپن کا ساتھی حلی بن مظاہر دنت ہو گئے، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی حسین کے لیے. حسین کے لیے جو ہے مسلم ابن افجا کی شہادت کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی. حسین کے لیے کیا یہ کوئی معمولی مصیبت تھی؟ حسین کے لیے کوئی معمولی مصیبت نہ تھی کہ بھائی حسن کی نشانی قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو جائے. حسین کے لیے کوئی معمولی مصیبت نہ تھی کہ اپنی پیاری لاڈلی بہن زینب کے نونہالوں کے جنازے لا کر کے اس کے سامنے رکھ دی. کوئی معمولی مصیبت ہے؟ ارے حسین کے لیے کوئی معمولی مصیبت تھی کہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ جائے؟ حسین کے لیے کوئی معمولی مصیبت تھی کہ عباس کے شان قلم ہو جائے؟ اتنی ہی بڑی مصیبت تھی کہ حسین نے کہا تھا الان ان کا سارا زہری بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن ایک مصیبت حسین کی بڑی عجیب مصیبت ہے. وہ مصیبت ہے جب حسین کے ہاتھوں پر ننھے شیرخوار کا جنازہ تھا. حسین خیمے کی طرح کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے. عزیزو حسین اٹھاتے جنازے ہی تو اٹھا رہے تھے نا. کبھی قاسم کا جنازہ لائے, کبھی عمر محمد کا جنازہ لائے, علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہ رہا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی تھی, بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ, ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا ہے. لیکن جنازہ اٹھایا تو اٹھانا ہوتا ہے. کوئی حسین کے قدم میں لرزش, کوئی اضطراب, کوئی پریشانی ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں معلوم اس چھ مہینے کے جنازے میں کتنا وزن تھا, کتنا بھاری ہو گیا تھا یہ جنازہ کہ حسین کی ہمت نہیں بڑھتی حسین میں لے جانے کی. کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, مگر اس وقت حسین کے زبان پر کیا ہے؟ یہی ہے نا, ان اللہ و ان الیہ راجعون. حسین کے دل میں اضطراب تھا. کیوں حسین پریشان تھے؟ کسی جنازے کو لے جاتے وقت تو یہ اضطراب تھا. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ ابھی تو جو مجاہد بھی میدان میں گیا تھا بیویوں کو یہی امید تھی کہ وہ زندہ پلٹ کے نہیں آئے گا, اس کا جنازہ ہی آئے گا. جب اور محمد گئے تھے زینب کو زندہ پلٹ کے آنے کی امید نہیں تھی, جنازے ہی کے آنے کی امید تھی. جب قاسم گئے تھے تو میں بروا کو جنازہ آنے کی امید تھی, زندہ پلٹ کے آنے کی امید نہیں تھی. لیکن عزیزو جب یہ شیرخوار مقتل میں گیا تھا, ماں سے حسین کاہے کے لیے لے گئے تھے؟ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے نا. ماں کو اس بات کا انتظار تھا میرا بچہ سیراب ہو کر کے آئے گا. حسین کو یہ اضطراب تھا, ارے ماں سے کیا ہے, ماں کو کیا جواب دیں گے؟ یہی وجہ ہے جب حسین اصغر کو لے کر کے خیمے میں آئے ہیں, ادھر سے سکینہ آگے بڑھی, بابا یہ بھیا کو پانی پلا رہا ہے, ادھر سے رباب آگے بڑھی, اے میرے آقا ارے میرا بچہ کیا سیراب ہو گیا. اجب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے کیا دیکھا, ارے گلا چھیدا ہوا, منگا ڈھلا ہوا, ایک دفعہ ماں تڑپ گئی, تڑپ کے بولی بنیا اب اس لوگ گنہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی دبا کیے جاتے. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے سچے محل بیضِ اطہار کی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جو خدا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند رہے. بار الہ ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتے رہیں, ہر حال میں اس کے احکام کے آگے سر تسلیم چھپائے رہیں. نہ دنیا کا فائدہ, نہ دنیا کی سختیاں, کوئی چیز بھی ہمیں اس میدان میں پیچھے نہ ہٹا سکے. پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لاولد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عنایت فرما. بار الہ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اسلام دشمنوں کو بھی اس کو نابود فرما. غزہ اور تمام مجاہدین و مسلمین جو آج مصیبتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما, ان کے دشمنوں کو اس کو نابود فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره.